बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनकबूत ये हिजरत हबशा से कुछ हफ्ता पहले नाजल हुई सन 5 नबवी में। अनकबूत असल में मकड़ी को कहते हैं, और चूंकि इस सूरत में मकड़ी का भी एक जिक्र एक आयत में आया है, इस लिहाज से इस सूरत का नाम अलामती नाम, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि किसी भी सूरत में जो नाम है उसका मतलब ये नहीं होता कि इस सूरत में सिर्फ मकड़ी की बात हो रही है, बल्कि अलामत के लिए, उसकी पहचान के लिए उसका नाम सूरतुल अनकबूत। इसमें एक खास पर्सपेक्टिव है कि अब इसका जो जमाना नजूल है, आपको पता है हिजरत हबशा करनी ही इसलिए पड़ी कि अहले ईमान पर मक्का मुअज्जमा की सरजमीन जुल्म तशद्दुद की वजह से तंग की जा रही। वहां पर चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में से नौजवान एक बड़ी कसीर तादाद में थे, और नौजवानों का मामला यह है कि उनके लिए नौजवान और गुलाम ये दो तबकात हैं जो इसमें सबकत इख्तियार कर रहे थे, और उन पर तशद्दुद भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उस मौके के एतबार से जो उन्हें उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल का सामना था, उसके लिए अल्लाह की तरफ से गाइडेंस। और नौजवानों का एक मामला यह है कि वो सलीमुल फितरत नौजवान, एक तरफ वालदैन जो उन्हें अपने हाँ हकूक जितलाते थे, और दूसरी तरफ वो दीन इस्लाम जिसके लिए उनका दिल गवाही देता था कि ये हक। तो अब उनका अलमिया ये था कि अगर इस्लाम के तकाजों पर अमल करते हैं तो उधर वालदैन जो अपने हकूक उनको जितला रहे हैं उनका क्या करें। बिलखसूस एक वाकया मिलता है साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी वालदा, उन्होंने तो बाकायदा मरण व्रत रख लिया कि या तो अपने आबाई वतन दीन पर वापस आओ, छोड़ो इस्लाम को, वरना मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं, अपने आप को हला कर दूंगी। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अब ये जो सिचुएशन है इसमें क्या करें हज़रत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु। अगर वापस जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म टूटता है, अगर नहीं जाते हैं तो मां जैसी जो है वो इतनी मुकद्दस हस्ती उसके जज्बात मजरूह हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करें। ये वो सारे गोया के हालात हैं जिनकी बैकग्राउंड में ये सूरत नाजिल हुई। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युत्रकु अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह ख्याल कर लिया था कि वो छोड़ दिए जाएंगे महज इतनी सी बात कहने पर कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाए। पहले गोया की सूरत में आगाज में ही, चूंकि वह जब जुल्म तशद्दुद बहुत बड़ा, तो एक वाकया यह भी आता है कि एक मर्तबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की दीवार के साथ आराम फरमा रहे थे उसकी साय में, तो ये जो सहाबा जिन पर जुल्म तशद्दुद हो रहा था वो आए और उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते कि हमारे ऊपर ये सख्तियां ये कुछ कम हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोया जब लेटे हुए थे तो उठकर बैठ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से उस पर आपने फरमाया कि खुदा की कसम तुमसे पहली कौमों पर तो ये हुआ है कि उनमें इंसानों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके सर पर आरा रखकर जो है उसको चीर दिया जाता था, उनके जिस्मों को लोहे की कंगियों से नोचा जाता था, हत्ता कि उनके जो है हड्डियों के ऊपर से ये मसल्स और गोश्त जो है ये अलग हो जाता था। तो तुम खुदा की कसम जल्दी मचा रहे हो, अल्लाह की मदद आएगी लेकिन इसके लिए जल्दी मचाने की जरूरत नहीं। अब इसीलिए इस किस्म के जो पर्सपेक्टिव है उसमें अल्लाह की तरफ से भी ये सवाल आ गया कि क्या तुमने ये समझा था कि बहस बस ये कहने से कि हम ईमान ले आए और तुम्हें जो है जांचा नहीं जाएगा, परखा नहीं जाएगा, तुम्हें जो है आजमाया नहीं जाएगा। वलकद फतन्ना लजीना मिन कब्लिहिम, और हम तो आजमा चुके हैं उन लोगों को भी उनसे पहले हुए, फलयालमन्नल्लाहु लजीना सदकू, ताकि अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जाहिर फरमा दे कि कौन सच्चे हैं, वलयालमन्नल काज़िबीन, और ताकि अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जाहिर फरमा दे कौन झूठे हैं। यानी इन आजमाइशों का मकसद तुम्हें तकलीफों और परेशानियों में डालकर अल्लाह खुश नहीं हुआ करता है, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है, उसका ज़ाब्ता है कि वो इनिशियल टेस्ट जरूर लेता है। हाउ सीरियस यू आर इन योर कमिटमेंट दैट यू विल हैव टू प्रूव। इसके बगैर अगर आप सोचिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से सच्चा ईमान किसी का हो सकता है, उनसे बढ़कर कोई कुर्बानियां देने वाला हो सकता है, अगर उनके लिए अल्लाह का सुन्नत और अल्लाह की सुन्नत और ज़ाब्ता यह है, तो फिर हम और आपके शुमारों की गिनती लें। ये तो अल्लाह का करम और एहसान है कि हमारे लिए तो उसका 1/100 और 1/1000 हिस्सा भी जो है वो आजमाइश नहीं आती, और हम उससे पहले ही जो है بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, پھسلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ مقامات جہاں پر صبر کا, ثابت قدمی کا, ڈٹے رہنے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ہم حسب الذین یعملون السیئات, اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو بڑا ایک عتاب کا اور دل جوڑنے کا انداز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ان کی طرف بھی اللہ کا یہ گفتگو کا سارا رخ ہے. فرمایا ہم حسب الذین یعملون السیئات, اور کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں, یعنی جو ہمارے بندوں کو ستا رہے ہیں, جو ان کے ساتھ یہ ظلم و تشدد کے پہاڑ جو ان کے اوپر توڑ رہے ہیں, ہیں یسبقونا, کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے. سا اما یحکمون, بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں. اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے کبھی کوئی بچ نہیں سکتا ہے. وہ رسید دراز ضرور کرتا ہے, ڈیل ضرور دیتا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ, جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ کی ملاقات کا, فإن أجل الله لآت, تو بے شک اللہ کی طرف سے جو طے شدہ وقت ہے وہ تو یقیناً آ کر رہے گا. یعنی اگر تم میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی فلاح کے لیے کر رہے ہو تو پھر تو تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ہو کر رہنے والی ہے, اور اللہ نے اس دن کے لیے جس نے وعدے کیے وہ بالکل سچے ہیں. وہ السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم پر یہ بیت رہا ہے اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ ہم تو مر گئے انہیں خبر نہ ہوئی, بلکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن جاہدا, اور جو کوئی بھی جدوجہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, فإنما يجاهد لنفسه, تو وہ تو جہاد کرتا ہے اپنی جان کے بھلے کے لیے, وہ اپنے مال کی اور جان کی قربانیاں دیتا ہے, تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا ہے بلکہ وہ تو اپنی جان کے بھلے کے لیے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے یہ مکی دور اور اس دور کا جہاد کیا ہے, وہاں تو قتال ہو رہا تھا. حکم کیا ہے, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو, تم پر ظلم و تشدد ہو تو تب بھی جوابی کاروائی نہیں کر سکتے. اس وقت جہاد کون سا تھا, یہ جہاد اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف, یہ جہاد اس جو ہے جو مشرق معاشرہ ہے اس کے اندر جو رسوم اور رواج اور جو غلط طریقے چل رہے ہیں ان کے خلاف ہے, یہ جہاد وہ جو اس وقت باطل نظام ہے اس کے خلاف ہے, اور یہ جہاد جو شیطان, جو شیطان لائن, جو الٹی پٹیاں پڑھانے والا ہے اس کے خلاف. یہ جہاد جو ہے اس کو فرمایا جو کوئی کرتا ہے, فإنما يجاهد لنفسه, وہ تو جہاد کرتا ہے اپنی جان کے بھلے کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے بے پرواہ اور بے غنی ہے. اس کے لیے کوئی جہاد کرے نہ کرے, اس کی صحت, اس کے قدرت پہ, اس کے اختیار پہ, اس کے اقتدار پہ ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان, اگر جو سب سے زیادہ جو ہے مشرق, اللہ کا باغی, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا, اگر سارے کے سارے انسان اس جیسے بن جائیں تب بھی اللہ کی قدرت میں, اس کے اختیار میں کوئی فرق نہیں, اور اگر سارے کے سارے انسان تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص جیسے بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں, اقتدار میں, اس میں کوئی فرق نہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین, جب اس نے کہہ دیا تمام جہان والوں سے مستغنی ہے, وہ فرشتوں سے مستغنی, وہ رسولوں سے مستغنی, وہ ولیوں سے مستغنی, وہ جتنے بھی بندے ہیں اس سے مستغنی, جتنی مخلوقات ہیں اس سے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں دیکھیے اب یہ جو جب ان ساری باتوں کا جواب پہلے دے دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ اپنی جان کے بھلے کے لیے, اگر سے ہم سے ملاقات کی خاطر کر رہے ہو یقین رکھو وہ ملاقات ہو کر رہے گی, اور یہ مت سمجھو کہ ان کی رسی ہمیشہ کے لیے دراز رہے گی. یہ دیکھیے یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ام حسب الذین یعملون السیئات, جو برائیاں کر رہے ہیں, کیا یہ صرف اس دور کے برائیاں کرنے والوں کے لیے ہے, کیا یہ صرف اس دور کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والوں کے لیے ہے, یا آج بھی جو انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی اللہ کا پیغام دیں گے, وہ کیا یہ سمجھ کے ہم سے بچ جائیں گے. سا اما یحکمون, بہت برا ہے جو وہ فیصلہ لگاتے کرتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل اعمال صالح اختیار کیے. یہاں یہ بھی غور کیجیے اس دور کا, سن 5 نبوی کا عمل صالح کیا ہے, نماز پنجگانہ بھی فرض نہیں ہوئی, زکات اس کا فکر نہیں ہے, یہ روزہ آپ نے خود پڑھا سورہ بقرہ میں مدینہ منورہ میں فرض ہو رہا ہے. سن 5 نبوی کا عمل سوالے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب خود دین کو قبول کرنا ہے, اسی دین کی بات دوسروں تک پہنچانی ہے, اس پر جو کچھ بیتے اس پر استقامت, صبر, ڈٹے رہنا, ایثار, قربانی اور صبر, یہ ہے عمل صالح. عمل صالح صرف نماز روزے تک محدود نہ کریں, عمل صالح کو پہچانیے, ایک مجموعی رویہ پوری زندگی کا اللہ کی بندگی والا, یہ ہے وہ عمل صالح. تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کا اور جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم لازمن انہیں جزا دیں گے ان کے ان بہترین اعمال کی مناسبت جو کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے وصیت کی تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ انتہائی حسین, خوبصورت, احسن ترین طرز عمل اختیار کر دیں. مطلب وہی ہے, وہ جو سلیم التوبہ نوجوان جن کے لیے مشرک والدین کہہ رہے ہیں کہ جناب واپس آ جاؤ, اور اب کیا کریں, دین جس کو حق سمجھ کر قبول کیا اس کو چھوڑ دیں یا والدین کو چھوڑیں, کیا کریں؟ اس کا جواب آیا کہ جہاں تک ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے وہ تو ہم نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے, وہ تو ہر صورت میں جاری رہے گا, لیکن وہ ان جہاد کا اگر وہ تم سے جہاد کریں, والدین کا جہاد اولاد کے خلاف کس کے لیے, لتشری کا بھی, تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ. آپ غور کرتے جائیے جہاد کی کتنی ڈائمینشن ہیں, جہاد حق کے لیے بھی ہے, جہاد باطل کے لیے بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہمارے یہاں چونکہ جہاد ایک دینی اصطلاح ہے, وہ تو یقیناً ہمیشہ حق کے لیے اور اسلام کے لیے ہی ہے, لیکن یہاں والدین تیرے خلاف کشمکش کریں, تجھ سے جہاد کریں, مجاہدہ کریں اس کام کے لیے کہ تاکہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے, ماں لیس لک بہ علم, جس کے لیے تیرے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, فلا تطع ہوما, تو وہاں پر ان دونوں کا کہنا نہیں ماننا ہے. اس مخمصے کا حل آ گیا کہ کدھر کریں, کیا کریں, ساری باتیں ان کی مانی جائیں گی, ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رہے گا, لیکن خالق کی جہاں معصیت آ جائے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق میں سے کسی کی بات, چاہے وہ والدین ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ پیر ہو, چاہے مرشد ہو, کسے باشد, چاہے وہ باس ہو, چاہے وہ صدر مملکت ہو, وزیر اعظم ہو, ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جہاں پر اللہ کی بات کی جو ہے نافرمانی ہوتی ہے. یہ ہے توحید. انفارچونیٹلی ہم ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, اس لیے اللہ کی بات پیچھے چھوڑ دی. اندازہ کریں نماز پنجگانہ, فرض نماز با جماعت کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, صرف اس لیے کہ باس ناراض ہو جائے گا اس لیے اٹھ کے نماز کے لیے نہیں جاتے. کیا کر لے گا, نوکری سے نکال دے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن نہیں ہے, یہ ہمت اور جرت نہیں ہے, یہ عملی طور پر ہمارا جو ہے رویے دیکھے. تو ان میں سے کسی کا کہنا, ان دونوں کا کہنا نہیں ماننا ہے. الیہ مرجعکم, تم سب کو میری ہی بارگاہ میں لوٹ کرانا ہے, فانبئکم بما کنتم تعملون, تو میں تمہیں جتلا دوں گا اور آگاہ کر دوں گا جو عمل تم کیا کرتے تھے. یہ بات جو یہاں پر آئی ہے اس کو آگے جا کے ہم انشاءاللہ سورہ لقمان میں پڑھیں گے, کہ یہ تو کہہ دیا فلا تطعہما, ان دونوں کا کہنا نہیں ماننا اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں, لیکن کیا اب ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یا ان کے حقوق ثابت ہو گئے؟ وہاں بتایا وہ صاحب ہوما فی دنیا معروفا, اس کے باوجود ان میں ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے مصاحبت اس کو جاری رکھنا ہے, صرف جہاں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں اس کے اوپر نہیں ماننا. اب اس میں اللہ کی نافرمانی کے آج کے نوجوانوں کو مسئلے کیا کھڑے ہوتے ہیں؟ بات تو یہ ہوئی نا, یہ تو ہو گئی اس دور کے اعتبار سے. آج اگر ایک نوجوان, اس کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دیتا ہے کہ دین کے تقاضے ان پر عمل کرنا ہے, اس کے اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, چہرے پر داڑھی کو سجانا یہ ایک سنت موقعہ کم از کم جائے, ورنہ تو واجب فقہ اس کو قرار دیتے ہیں. وہ اگر اس سنت کو اختیار کرنے کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے گھر والے ہی اس کے آڑے آ جاتے ہیں, मैं एक नौजवान को जानता हूँ जिसने दाढ़ी रखी तो उसके घर वालों ने कहा तुम्हारी तो कहीं शादी नहीं होगी। यानी ये कैसी कैसी बातें जो है ये हमारे यहाँ। और उससे आगे बढ़कर जब अमली जिंदगी में वो कदम रखने जाता है, वो कहता है कि मैं शादी सुन्नत तरीके के मुताबिक करना चाहता हूँ, ये सारी जितनी भी हिंदुओं वाली रस्म और रवाज है मैं नहीं इख्तियार करना चाहता हूँ। माँ बाप ही वहां पर जो है सबसे पहले वही जो है वो पांव का पत्थर और बेड़ी बन जाते हैं। तुझे हमने पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू हमें जो है वो जब हमारे अरमान पूरे करने का वक्त आया तू हमें जो है ये सुनाना शुरू कर दे कि जनाब कुरान में ये लिखा हुआ और सुन्नत में ये तरीका है, हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए। ये शादी है या कोई अपना सोच है यहाँ पर कह रहे हो कि जनाब ये सारे जो हम करो फर का पूरा हिस्से हम करना चाहते हैं नुमाइश करना चाहते हैं सब नहीं करेंगे। तो ये इस किस्म की बातें कदम कदम पर हलाल पर इक्तफा करना चाहता है। वो कहेंगे नहीं देखो तुम जैसे जो है वो बाकी के क्या क्या कुछ करके नहीं ला रहे हैं। ये सब कुछ हमारे यहाँ माशरे के अंदर इन सारी चीजों में उनका कहना नहीं मानना है। लेकिन वो साहिब हो माफी दुनिया मारूफा, ये है इस दुनिया में पुलिस रात टाइट रोप के ऊपर चलना है कि एक तरफ उनकी बात जो है अल्लाह रसूल की बात की मुखालफत हो रही माननी भी नहीं है, लेकिन हुस्ने सलूक अपनी जगह बरकरार, उनके सारे हकूक बाकी के वो पूरे पूरे ठीक ठीक अदा करने हैं। ये है वो उस्वाए इब्राहिमी कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने क्या कहा था कि वहजुरनी मलिया, मेरी निगाहों से हमेशा के लिए दूर हो जा, लेकिन वो उसको सीधी कहते हैं सलाम अलैक, आप पर सलामती हो, सास्तग़फिरुलका रब्बी, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार के हुजूर में इस्तग़फार करूंगा। तो इस एतबार से ये बहुत यानी नाजुक बात है, इसी के ऊपर जो है वो लोग इफरात और तफरीत का शिकार हो। वालदैन मुशरिक है, नहीं हम तो उनको मिलते ही नहीं है। कुरान ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है कि मुशरिक भी हो तो साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ भले तरीके की मुसाहिबत इख्तियार करनी है, भले तरीके इसके साथ रहना है उनके साथ। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए, अलबत्ता इसमें अल्लाह ने यह कह दिया है कि इलैया मर्जिउकुम, तुम सब के सब हमारी बारगाह में तुमको लौट कर आना है, फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो मैं तुम सबको जितला दूंगा बता दूंगा जो तुम अमल करते रहे। औलाद की हैसियत से तुमने कहां कहां पर गड़बड़ की थी, वालदैन के हकूक के जैल में ये भी बता दूंगा। और वालदैन को भी अल्लाह तंबीह कर रहा है कि तुमने जहां जहां पर औलाद को नाजायज तरीके से शिर्क के रास्ते और हिंदुआना रस्म रवाज उनकी पैरवी के लिए मजबूर किया था, वो भी मुझे पता है, वो भी तुम सबको सारे के सारे जितला दूंगा, आगाह कर दूंगा। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, और लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल इख्तियार किए, लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, तो उन्हें हम लाजिमन सालिहीन के अंदर दाखिल फरमाएंगे। आप सोचते होंगे एक आयत पहले तो ये बात आ चुकी कि हम उन्हें जो है उनके बेहतरीन अमाल के एतबार से अजर देंगे, अब ये दोबारा यही बात कहने की क्या जरूरत। देखिए जब ये मामला होता है, अब हज़रत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके चचा उनके घर वाले उनको घर से निकाल दिया, चचा ने घर से निकाल दिया, जब जाने लगे तो फिर वापस बुलाया, कहने लगे कि ये जो लिबास तुमने पहना हुआ है ये भी तो मुशरिक वालदैन की कमाई का है, इसको भी उतारो। और उनको जो है वो बगैर लिबास के, वो बेचारे एक फटा हुआ कंबल था, वही उनका कुर्ता था, वही उनकी तहबंद थी, उसको बबूल के कांटों के साथ उन्होंने प्रवाह होता था। तो अब उनको तो वो खुद तो नहीं निकले, लेकिन उनको निकाल दिया, निकाल दिया। तो सवाल यह है कि अब अल्लाह कह रहा है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल इख्तियार किए तो हम उन्हें सालिहीन के साथ दाखिल करेंगे। अगर तुम्हें इस वजह से अपने उन लोगों से कटना पड़ रहा है तो जरा सोचो तो सही कि जुड़ना किसके साथ नसीब हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें निकाल दिया तो हम तुम्हें अपने सवाले बंदों के साथ जो है लाजमन उनके साथ जो है तुम्हें दाखिल फरमाएंगे, तो उससे अच्छे जो है अल्लाह ताला तुम्हें साथी अता फरमाएंगे। वमिन अन्नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, और लोगों में से कोई वो है जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर। फैजा उज़िया फिल्लाह, लेकिन जब उन्हें अल्लाह की राह में कोई तकलीफ पहुंचे, अजियत दी जाए, जाल फितनत अन्नास का अज़ाब अल्लाह, तो वो जो लोगों की ईजा रसानी है उसको वो अल्लाह का आजाब समझने लग पड़ते हैं। اگر اللہ کے لیے کیا تھا پھر اس کے راستے میں تو جو کچھ آ رہا ہے یہ تو اس بات کی انڈیکیشن ہے, مائل سٹون لے کے صحیح سفر پہ جا رہے ہو. لیکن وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے دنیاوی تکلیفوں کو وہ عذاب الہی کے برابر سمجھے, یہ کمزوری کا مظاہرہ کرنے والا کا ہوگا. والا جا نسل میں ربک, لیکن اگر آ جائے تیرے پروردگار کی طرف سے مدد فتح, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو فوراً وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کہ اللہ خوب نہیں جانتا ہے ان باتوں سے جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں, نیتیں اور ارادے. کون ہے جو صرف ابن الوقتی کے طور پر جو ہے اسلام کا دم بھرتے ہیں اور جب اصل موقع آتا ہے تو پھسل جاتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح سے ظاہر کر کے رہے گا کہ کون ہے حقیقی ایمان والے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح سے ظاہر کر کے رکھے گا کہ کون ہے جو منافق. یعنی یہ اللہ کی طرف جو آزمائشیں آتی ہیں یہ کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کیے چلے آؤ. اجی ہم نے بھی تو دودھ میں بال سفید نہیں کیے, تمہیں نیا نیا دین کا اور مذہب کا حیضہ ہو گیا ہے, بڑی دیکھی ہم نے بھی یہ ساری باتیں. ابھی جب تمہیں اصل جو ہے دنیا کی جو ہے مسائل کا سامنا پڑے گا جہاں چودہ تبک روشن ہو جائیں گے, سب بھول جائے گی سب دینداری وغیرہ. پہلے تو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اگر وہ نہ آئے تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں زیادہ ہی پریشانی ہے تم پھر بھی ہمارے یہ راستے کی پیروی کیے جاؤ. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. چلو یہ تو تمہیں زیادہ فکر ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو اللہ کے یہاں جواب دینی کرنے پڑے گی, ہم تمہاری جگہ پر جواب دے دیں گے. یہ ہے وہ گویا کہ اصل میں اس کے اندر کیا چیز بول رہی ہے, انکار قیامت. چونکہ انہیں تو اس بات کا اپنے اندر تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. جسے حاضری کا یقین ہو وہ تو اسے یہی فکر ہے کہ میں اپنا بوجھ ہی اٹھا لوں تو بڑی بات ہے, وہ کسی دوسرے کو کیسے کیسے چاہے میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا. لیکن جسے یقین نہیں ہے وہ کہتا ہے کہتے تمہیں زیادہ فکر لگی ہے تو چھوڑو یار, میں بھی یہ تمہارا بوجھ بھی میرے ذمہ, اللہ کے میں جواب دے دوں گا. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء, حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی چیز کا بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہے. انہم لکاذبون, بے شک وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ, وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ جن کو انہوں نے یہ ساری الٹی پٹیاں پڑھا کر گمراہ کیا تھا. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے لازمًا پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو وہ جھوٹی باتیں گھڑا کرتے تھے. گویا کہ انہیں ڈبل بوجھ اٹھانا, اپنی گمراہی کا بوجھ اور دوسروں کو جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث موسم شریف جس کا مفہوم ہے کہ جس نے گمراہی کی دعوت دی اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر جو ہے وہ بوجھ ہو گناہ ہوگا بوجھ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. جو برائی کے راستے کی طرف بلانے والا ہے وہ ان سب کا بوجھ بھی اس کے اوپر آئے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو برائی کی پیروی کرنے والے ان پر بوجھ نہیں آئے گا. دونوں کو جو ہے یہ بوجھ اس کو ان کو اضافی اٹھانا پڑے گا ان کو اپنا اپنا. اس لحاظ سے اس قسم کی باتوں کے ذریعے سے بھی کبھی بھی انسان جو ہے ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آئے. اللہ کے ساتھ براہ راست اپنا جو ایمان اور عمل والا تعلق ہے, دین قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ اگر انسان کے لیے نجات کوئی ہے تو وہ ایمان حقیقی اور عمل جو سنت اور سیرت کے مطابق ہوگا وہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات اور چھٹکارے کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا فہم, ان کی حقیقت, ان کا یقین بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہاں پر انشاءاللہ ہم 8 رکعتیں پڑھیں گے, اس کے بعد 10 منٹ کا چائے کا وقفہ ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت کی آیت نمبر 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم. یہ وہ مقام ہے جہاں تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کام کیا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بے شک بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ تو وہ ان میں رہے الف سنتن ایک ہزار سال اللہ خمسین عاما مگر پچاس سال یعنی ساڑھے نو سو سال انہوں نے اپنی قوم میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کی. فاخذہم الطوفان پس آ پکڑا ان کو طوفان نے جب قوم نے نوح علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہا. وہم ظالمون اس لیے کہ وہ خود ظالم تھے. فانجیناہو تو پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو. واصحاب السفینہ اور وہ جو کشتی والے تھے جہاز والے تھے. وجعلناها آیۃ للعالمین اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا ایک نشانی جہان والوں کے لیے. ایک تو ساری کشتیاں جہاز دیکھ کر یاد آنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو آدم ثانی ہے نوح علیہ السلام ان کو نجات اس کے ذریعے سے دی تھی اور ہماری نسل اس وجہ سے چل سکی. اور ویسے یہ اپنی جگہ ایک لوگوں کے ریسرچ کا سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کشتی آج بھی جودی پہاڑ پر ہے موجود ہے لیکن راستے اس کے اتنے مشکل ہیں مسدود ہیں کہ اس کو اس تک پہنچنا جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے مشکل ہے. ویسے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں لیکن میں نے ارز کیا نا کہ یہ ساری چیزیں اس محدود نشستوں میں تو ان کو کور نہیں کیا جا سکتا. وہ ابراہیم اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو اس قال لقومہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا او عبد اللہ واتقوہ بندگی اختیار کرو اللہ کی اور اسی کا تقوی اسی کی نافرمانی اسی کی ناراضگی سے بچو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا اور جن ہستیوں کو بھی تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ کیا ہے وہ تو بت ہیں بتوں کو. وتخلقون افكا اور تم جھوٹ گھڑتے ہو اللہ پر اگر کہتے ہو کہ ان میں کوئی اثر ہے تاثیر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پتھر کے صنم تراشتے تھے ہم نے اپنے نفس کا صنم تراش رکھا ہے ہم نے معاشرے کے رسم و رواج کا صنم تراش رکھا ہے ہم کچھ اہل قبور اور اہل مزار سے ہم وہی توقعات رکھتے ہیں جو وہ اپنے ان صنم سے رکھتے تھے. ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک جن ہستیوں کو بھی تم پوجتے ہو اللہ کے سوا لا یملکون لکم رزقا وہ تمہارے لیے کسی بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. روزی کون دیتا ہے صرف اللہ. فابتغوا عند اللہ الرزق تو پس صرف اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور آج تو آپ کو دعا بھی بتا دی اگر خدا نہ خواستہ رزق میں تنگی ہو نہ مل رہا ہو تو کیا کہا کرو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر جو بھی مسائل ہیں سب کے ساتھ انشاءاللہ اسے حل ہوں گے. وعبدوہ صرف اسی کی بندگی کرو واشکروا لہ اور صرف اسی کا شکر ادا کرو یعنی حقیقی معنوں میں وہی ذات ہے جو سارے شکر ساری تعریف ساری حمد کی مستحق ہے. الیہ ترجعون تم سب کو اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے یا تم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا اور اے کفار اے مشرکین اے باطل پرستو اگر تم جھٹلاؤ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تو جھٹلا چکی ہیں بہت ساری قومیں بہت ساری امتیں تم سے پہلے بھی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا صاف صاف. اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے اور پھر وہی ہے جو اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اس کا اعادہ کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان. قل سیروا فی الارض ان سے کہو ذرا زمین میں گھومو پھرو. فانظروا کیف بدا الخلق اور غور کرو کہ کس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ اس نے تخلیق فرمایا اپنی مخلوق کو. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو انہیں اٹھائے گا پیدا کرے گا دوسری مرتبہ کا اٹھانا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جسے یہ یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اسے کبھی دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا, اور جسے یہ یقین ہے کہ وہ ہوا بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, اسے اکاؤنٹیبلٹی حساب کتاب کے بارے میں کبھی شک نہیں ہو سکتا. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, وہ عذاب دے جسے چاہے اور رحم فرمائے جس پر چاہے. عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے, رحم فرماتا ہے جس چاہتا ہے, یا عذاب دے گا جسے چاہے گا اور رحم فرمائے گا جس پر. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور تم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ کوئی مددگار نہ پشپنا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کو, یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جو آیات کو نہیں سمجھ سوچ سمجھ کر پڑھتا اسے بھی ملاقات کا یقین نہیں ہوتا, اور جسے ملاقات کا یقین نہیں ہے اسے یہ آیات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اولئک یائسوا من رحمتی, یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے, اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو میری رحمت سے دور کر دیا. میری رحمت وہ تو آیات کی شکل میں نازل ہوئی, جس نے ان آیات کو جھٹلا دیا اس نے خود اپنے آپ کو میری رحمت سے محروم کر لیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہو. اب یہ ساری گفتگو جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے, توحید کی دعوت, یہ قوم سے بلا برداشت ہوتی تھی؟ فما كان جواب قومه, تو ان کی قوم کا کوئی اور جواب نہیں تھا الا ان قالوا, مگر یہ کہنے لگے اقتلوه, اسے قتل کر ڈالو, او حرقوه, یا اسے آگ میں جلا ڈالو. یہ قوم کا فیصلہ ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ, اللہ نے کیا کیا؟ فانجاه الله من النار, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرما دی. وہ ساری ڈیٹیلز جو ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں یہاں اللہ نے سم اپ کر دیا کہ انہوں نے قوم نے بھی ان کے لیے آگ کا الاؤ جلایا, انہیں آگ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام بھی ایک لہجے کے لیے نہیں چھٹکے, بلکہ بے خطر کوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں نجات دی. کیسے نجات دی؟ آگ کو حکم دیا اللہ نے, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, ہم نے حکم دیا کہ آج تو ہو جا ٹھنڈی, مگر سلامتی والی ٹھنڈی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی سنت اور ضابطہ جو سورہ انبیاء میں آ چکا ہے, وہ اللہ کی یہ سنت اور ضابطہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایما پیدا, آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ان نفی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں, ایمان لانے والے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو ٹھہرا لیا ہے اللہ کے سوا کچھ بتوں کو معبود. کیوں؟ مودت بینکم فی الحیات الدنیا, آپس میں اس دنیا کی محبت اور مودت اور دوستی کو نبھانے کے لیے. یہ بھی ایک بہت خطرناک جو ہے وہ ٹریپ. انسان بہت سارے برے کام محض دوستیاں نبھانے کے لیے, آپ نے کبھی غور کیا؟ سکولوں میں تو کم, کالجز میں عام طور پہ بچے جو سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں تو اپنے گھروں سے تو سگریٹ پیتے ہوئے نہیں جاتے ہیں, سکول میں بھی ذرا چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہوتا ہے, کالج میں جا کر بھی جو پہلے سگریٹ پیتا ہے اس کو سگریٹ سے مزہ نہیں آتا, اس کو کھانسی آتی ہے. لیکن کیوں؟ کہ باقی سارے جو ہیں ساتھی پی رہے ہیں, اس لیے اب ساتھ دینے کے لیے کھانس کھانس کا برا حال ہے, لیکن آہستہ آہستہ خوشی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے یہ نفسیات ہے کہ جناب برائی جس کمپنی میں انسان بیٹھتا ہے اس کمپنی کو نبھانے کے لیے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس برائی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے, اور آپ کو پتا ہے یہ دوستیاں نبھانے کے لیے نمازیں باجماعت چھوڑ دی جاتی ہے, کہ کیا کریں ابھی تو دوست آ کر بیٹھے ہیں, یہ کہیں گے کہ یار دیکھو ہم آئے اور یہ اٹھ کے مولوی صاحب اٹھ کے چل دیے. تو محض اس خیال سے اور یہی دوستیاں نبھانے کے لیے پھر آگے سے آگے مکس گیدرنگ کے اندر کہ جناب اب کیا کریں, اچھی بات تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا بہت پرانا دوست ہے, اتنی دیر بعد امریکہ سے آیا ہے, اب اگر ہوٹل میں اس کے لیے کھانا نہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہ اس کے ساتھ گیا تو ناراض ہو جائے گا. دوستی نبھانے کے لیے اللہ کے حکم توڑتے ہو, صرف اس کی شکلیں جو ہے بدلتی رہتی ہیں. ظاہر ہے میں زیادہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ وہی حقائق جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تم یہ جتنے بھی اللہ کے سوا جن کو بھی پوچھتے ہو, جن کی مان کر چلتے ہو, محض مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ دنیا کی جو ہے محض دوستی نبھانے کے لیے. تم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, لیکن یہ دوستیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی, یہ جو بری دوستیاں ہیں. بلکہ فرمایا کہ قیامت کے دن تو تم میں سے بعض بعض کا انکار کریں گے, وہ یلعن بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض بعض کو لعنت ملامت کریں گے کہ یہ وہ بدبخت تھا جو خود بھی جو ہے وہ لالا کر وہ عجیب وہ گندی سی ڈیز اور ویڈیوز خود بھی دیکھتا تھا اور ہمیں بھی ساتھ بٹھا بٹھا کے, اور اسی میں دوستی نبھانے کے لیے اپنی آنگ نگاہیں آلودہ کرتے چلے جانا. یہ سب کچھ جو ہے اس دن جو ہے وہ لعنت کرے گا اس کے اوپر. وما اباکم النار, اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما لکم من ناصرین, اور تمہارا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. گویا کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان پر حق واضح ہو چکا ہو, اس کے بعد محض دوستی نبھانے کے لیے حق سے اعراض, یہ انسان کو کہاں تک گمراہی تک لے جا سکتا ہے. یہ بات اللہ نے یہاں واضح کی ہے کہ پھر وہ دوستی ناطا اپنی جگہ پر, ایسی دوستی سے ہم باز آئے. اس لیے کہ وہ دوستی جو بالآخر جو ہے, آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ اس دن انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے اس برے کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا. اس لیے کہ یہ تو شیطان کے چین چیلے کانٹے ہیں جو ساری اللہ کی نافرمانی والے کام, اور اس میں جو ہے بحث یار کہ تو اچھے ہمارے دوست ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے اس میں لے جانے والا. اس کے برعکس قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی دوستیاں ایسی بھی ہے جو کام بھی آئیں گی, اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے تو سورۃ الزخرف میں آئے گا. وہاں کہا اللہ خلا یوم بعضهم لبعض عدو, یہ جتنے بھی جگری دوست ہیں بڑے گہرے جو ہیں, یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقین کے. متقین کی دوستی اس دنیا میں بھی بہت قیمتی. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. متقین کی دوستی اس دنیا میں بھی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تقوی, کچھ خدا خوفی, یہ اس دنیا میں بھی, اور یہ متقین کی دوستی وہاں پر بھی کام آنے والی ہے. اس لیے کہ یہ متقین ہی ہوں گے جو آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آپس میں خوشگپیاں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے تلاش کر کے متقین کی صحبت, متقین کی دوستی اور بروں کی دوستی سے بچنے کی قرآن دعوت دے رہا ہے. یہ ساری دعوتیں وہ ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیک لسٹ میں ان کو شامل کرتے رہا کریں, ساتھ ساتھ دیکھتے رہا کریں کہ ہمارے دوستوں کی فہرست میں کون کتنے ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو خود بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اور ہمیں بھی جو ہے کبھی کبھی ان کی مجلس و صحبت میں وہی کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. فآمن لہ لوط, تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. یہ وقال انی مہاجر الی ربی, اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قوم نے, یہ نبی اور رسول جب قوم اس کی جان کے در پہ ہو جائے تو پھر نبی اور رسول اللہ کے حکم سے وہ سرزمین چھوڑ دیا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اب کہتے ہیں کہ انی مہاجر الی ربی, بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف. تو اس سے اس لفظ مہاجر کو سمجھیے, مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے لیکن اللہ کے راستے میں اپنا وطن بھی اپنی ہر چیز بھی اس کو چھوڑنا, یہ ہے جو مہاجرت ہے. ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. تو لیکن اپنے پروردگار کی طرف چھوڑنا یہ اصل اس کا جو ٹارگٹ ہے جو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا باعث بننے والا ہے. انہ هو العزیز الحکیم, بے شک وہی ہے بہت بڑا غالب و کمال حکمت والا. اب اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا ہے تو اللہ کیا ضائع فرما دے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, تو ہم نے انہیں نوازا عطا فرمائے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ, اور ہم نے اب نبوت انہیں کی اولاد میں رکھ دی. والکتاب, اور کتاب بھی انہیں کی اولاد میں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا اجر انہیں دنیا میں بھی دیا. لیکن دنیا میں کیا اجر دیا؟ کوئی ہمارے حساب سے بہت سارے کارخانے, کار, کوٹھیاں, بنگلے, بینک بیلنسز, نہ نقصان. تو زندگی ساری مہاجرت میں گزری ہے, کبھی یہ شام میں ہے, کبھی فلسطین میں ہے, کبھی مصر میں ہے, اور کبھی ارض مقدس میں ہے. جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دیے جلا رہے ہیں. ہمارے لحاظ سے تو ان کی کوئی سیٹلڈ فیملی لائف بھی بڑی کم ان کی جو ہے وہ ہمیں تو نظر آتی ہے. صاحب ہمیشہ اب سوچئے کیا حال ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بچا, جبکہ اپنی عمر جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 100 سال کی ہو رہی ہو. اس وقت اللہ بچہ دے اور شیر خار بچہ اور اس کی ماں چھوڑ کر جو ہے بے آب ہو گیا سرزمین, اللہ کے حکم سے آگے چل پڑتے. انی مہاجرن الی ربی, لیکن پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کا اجر دیا دنیا میں بھی. دنیا میں اجر میں نے آپ کو پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے امتحانوں سے کامیابی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اجر. اس لیے کہ دنیا ہے امتحان کے لیے, اور دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جو بھی اللہ کی طرف سے امتحان آئے ان میں ثابت کر دو. اور امتحان آپ میرا خیال ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے, امتحان کا مطلب صرف پریشانی, صرف مشکل, صرف جو ہے تنگ دستی نہیں ہے. امتحان سلیمان علیہ السلام کا بھی تھا, کل ہم نے سورۃ النمل میں پڑھا. امتحان ذوالقرنین کا بھی تھا, ان لوگوں کے بھی امتحان تھے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ اللہ ہمیں آزمائے. لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ اللہ میرا امتحان لے کے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں. تو اب آتے نہ ہو اجر ہوں فی دنیا, ہم نے انہیں ان کا اجر اس دنیا میں عطا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے, اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کہ بے شک تم تو مرتکب ہوتے ہو ایک ایسی بے حیائی کے, مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, کہ تم کسی نے بھی تم میں سے تم پر اس میں سے سبقت اختیار نہیں کی ہے. یعنی سب سے پہلے تم اس برائی کے ایجاد کرنے والے, کسی اور نے تم پر اس میں سبقت اختیار نہیں کیا جہان والوں میں. تم اس خباثت کے موجب, آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ شاید ہی کوئی پارا ایسا گزرتا ہو, جتنی کثرت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے, یہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس دنیا میں یہ خباثت دوبارہ بھی اس سے زیادہ جو ہے شدت کے ساتھ لوٹ آنی ہے. وہاں تو ایک قوم ایک خاص خطے میں یہ حرکت کر رہی تھی, یہاں تو دنیا بھر میں جو ہے اب اس چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, لیگلائز کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ تو کریں, ہوموسیکسویلٹی, گیز کلبس, باقاعدہ وہاں پر کلب ایسے جن کے اندر آپ یہی حرکتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کرتے ہیں, اور اس کو قانونی تحفظ. اندازہ کریں کہ جو اللہ کی حکمرانی, اللہ کو قانون حکم دینے کا اختیار جو بار بار اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے دیے ہوئے قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن انسان قانون بنائیں گے تو پھر یہی کچھ کریں گے کہ دو مردوں کے ساتھ شادی, مردوں کے آپس میں, عورتوں کی عورتوں کے ساتھ. فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ, أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, کیا تم آتے ہو تم لوگ مردوں کے پاس, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور تم قطع کرتے ہو فطری راستے کو جو اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ اس تسکین کے لیے دیا. وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اور تم یہ برا کام اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو. یعنی اتنی بے حیائی کی حد کہ جانوروں سے بھی آگے بڑھ جانا. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ کام, یہ برائی ان اقوام کے اندر جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں, وہاں پر تو چونکہ خنزیر کے اندر یہ خواصت موجود ہے اس لیے وہاں پر تو یہ کھلے عام اب یہ سب کچھ اس طرح سے چل رہا ہے, اور باقی لوگوں کے اندر وہ اپنے اپنے جو ان کی بری حرکتیں اس کی وجہ سے آ رہا ہے. فما کانا جواب قومی ہی, تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے, اللہ مگر یہ کہہ رہے گے ان قالو تینا بے عذاب اللہ ان کو تمل صادقین, آپ لے آئیے اللہ کا عذاب اگر آپ سکتے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, تو نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا مانگی, اے میرے پروردگار میری مدد فرمائیے ان مفسدوں کی فسادی لوگوں کی قوم کے خلاف. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, تو جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر, وہ جو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی ہم تفاصیل پڑھے, قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه, تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اس یہ جو صدوم اور امورا کی بستی اس کے رہنے والوں کو, ان اهلها كانوا ظالمين, بے شک اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں. قال ان فيها لوطا, ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی اگر ساری بستی عذاب سے دوچار ہوئی تو اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے, کہا کہ بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها, فرشتے کہنے لگے ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے جو بھی کوئی اس میں ہے, لننجینہ واہلہ, البتہ ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کے ان کے گھر والوں کو, الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کے, کانت من الغابرین, کہ وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں. یہ بھی سوچیے جتنی دفعہ لوط علیہ السلام کا ذکر آیا اتنی دفعہ ہی بیوی کا بھی تذکرہ آیا, یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے, بیویوں کے لیے یہ غلط فہمی کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو کچھ نہیں کرتی لیکن ہمارے میاں بڑے نیک ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ہر سال, تو ان کا اعتکاف میں بیٹھنا بیویوں کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور اسی طریقے سے ان شوہروں کے لیے یہ بار بار تنبیہ جو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن میری بیوی تہجد کے وقت سے اس کا جو ہے مسئلے پر بیٹھ جاتی ہے, تو وہ اللہ کی بندی تہجد کے وقت سے مسئلے پر بیٹھ رہی ہے اس کا اجر اسے ملے گا تمہیں نہیں ملے گا. ولما ان جاءت رسلنا لوطا, تو جب وہاں آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس, سی ابہم, تو ان کو جو دیکھ کر انہیں بڑا جو ہے دکھ ہوا, وضاق بهم ذرعا, اور ان کا سینہ تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں, وقالوا لا تخف ولا تحزن, لیکن انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ نہ اب خوف کھائیے اور نہ ہی غم زدہ ہوئیے, انا منجوک واہلک, ہم ضرور نجات دیں گے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو, الا امرأتک, سوائے آپ کی بیوی کے, کانت من الغابرین, کہ وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے, کیوں وہ اس مشن میں لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں دینے والی. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء, بے شک ہم نازل فرمانے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, بسبب اس فسق و فجور اور نافرمانی کے جو وہ کر رہے تھے. بستیوں پر عذاب کیوں آتا ہے, یہ آسمانی آفتیں کیوں آتی ہیں, یہ بستیوں کے رہنے والوں کے فسق و فجور کی وجہ سے. اس کی بجائے اگر بستیوں کے رہنے والے تقوی اختیار کریں تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. سورہ آراف میں یہ مضمون, ولو انا اہل القرا آمنو, اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے, واتقوا, اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوتی, لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم ان پر کھول دیتے اپنی برکتوں کے خزانے آسمان سے. تو نوٹ دا کنٹراسٹ, بستیوں والوں کی حرکتیں ہیں جو ان کے عمل ہیں جو ان کے لیے برکتوں کے خزانے بھی کھول سکتے ہیں اور ان کے لیے عذاب کے بھی جو ہے کتنی مختلف قسمیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً, اور پھر ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس بستی کو ایک بہت ہی واضح نشانی کے طور پر, لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے اور غور و فکر سے کام لینے والے ہیں. میں آپ کو اس سے پہلے انٹروڈیوس کر چکا ہوں بار بار کہ یہ بستی آج جو ہے ڈیڈ سی, بحر میت, اور اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے, بحیرہ مردار ہماری اردو کی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کے متعلقہ حصے کا ایک ترجمہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جسے یہ جو بستی اللہ نے نشانی کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے, فرمایا کہ یہ چھوٹا سا ایک سمندر ہے کل 50 میل لمبا اور 11 میل چوڑا, اس کی سطح کا کل رقبہ 351 مربع میل ہے, زیادہ سے زیادہ گہرائی 1300 فٹ ہے, اور مصری محقق عبد الوہاب النجار کی یہ رائے ہے کہ یہ سمندر پیدا ہی اس طرح ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کی بستیاں الٹ دی گئیں تو یہاں سمندر کا پانی نکل آیا، کیونکہ اس سمندر کا کوئی رابطہ کسی دوسرے سمندر سے نہیں ہے، اس لیے کوئی غیر معمولی واقعہ ہی اس سمندر کے ظہور کا سبب بن سکتا ہے. اپنے طول و عرض کے اعتبار سے اس کو ایک جھیل کہنا زیادہ موضوع ہوگا، لیکن چونکہ اس کا پانی خالص سمندری پانی ہے، جھیلوں میں سمندر کی پانی کی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے فرمایا کہ چونکہ اس کا پانی خالص سمندری پانی ہے، بلکہ اس کی نمکیات اور کیمیاوی اجزاء عام سمندروں سے زیادہ ہیں، اس لیے وہاں کسی جاندار آبی مخلوق تک کا بھی وجود نہیں ہے، اس لیے اس کو بحر یا بحیرہ کہا جاتا ہے. اس سمندر کی دوسری جغرافیائی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے. اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بستی جو ہے وہ الٹ جی گئی، دھنس گئی زمین کے اندر، آپ اس کی جگہ جو 1300 فٹ گہرائی تک، اور وہاں پر جاتے یہاں سے قریب ترین سمندر یعنی بحیرہ روم جس کی خلیج عقبہ ہے، لیکن یہ ڈیڈ سی اس کی سطح سے 1300 فٹ نیچے واقع ہے، قریب ترین سمندر سے بھی 1300 فٹ نیچے یہ واقع ہے. اور اس طرح یہ کرہ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، فرد نہ ہو اسفل سافلین، پھر ہم نے انہیں لوٹا دیا سب سے نچلوں میں سے نچلے. یہ عالم واقعہ میں جو ہے اللہ نے ان کو جو ہے حرکت ایسی بری تھی کہ ان کو جو ہے سب سے نچلا ہوتا ہے. اور دریائے اردن اسی سمندر میں آ کر گرتا ہے، اور آس پاس کی پہاڑی ندیاں بھی اسی میں آ کر شامل ہوتی ہیں. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کے متعلقہ حصے کا یہ ترجمہ تھا، جس سے آپ کو پتا چلے کہ اللہ جسے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور پھر ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس بستی سے ایک بہت ہی واضح نشانی کے طور پر، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندی اختیار کرو. وارجو الیوم الاخر، اور توقع رکھو آخرت کی، یقین رکھو آخرت کا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. کیا معنی ہوئے آخرت کا یقین؟ جو کام بھی کرو آخرت کے اجر کی نیت سے کرو. کل بار بار ہم نے پڑھا وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانتا ہوں، میرا اجر تو جہانوں کے پروردگار کے ذمے. فکذبوا، قوم نے ان کو بھی جھٹلا دیا. فاخذتهم الرجفة، تو ان کو آپ پکڑا تھا زلزلے نے. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، تو وہ رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اون میں منہ پڑے ہوئے. وعادم وثمود، اور ہلاک کیا ہم نے قوم عاد اور قوم ثبوت کو. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یہ قوم قریش واضح ہو چکا ہے تم پر ان کے گھروں سے، یعنی اے جو بھی لوگ ان علاقوں کے پاس سے گزرنے والے ہیں ان سب کو جو ہے اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم پر واضح ہو چکا ہے ان کے گھروں سے جو کچھ دیکھ رہے ہو. وزین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے لیے بھی شیطان نے ان کے حملوں کو بڑا خوبصورت اور مزین کر کے دکھا دیا تھا. فصدہم عن السبیل، اور شیطان نے انہیں روک دیا تھا سرائے حق سے. وکانو مستبصرین، حالانکہ وہ تو بڑے ہوشیار اور چالاک تھے، بڑے ورلڈ وائز تھے، پہاڑوں کے اندر جو ہے ہال تراشنے والے، سوچیے ذرا دنیاوی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہاں پر تھے، لیکن شیطان نے ان کے برے عملوں کو ہی ان کے لیے مزین کر دیا، حق کے راستے روک دیا. اور اسی کے یہ وہی تسلسل ہے. وقارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان ان کو بھی اللہ فرمانے ہم نے ہلاک کیا، آج ہی پڑھا ان کا تذکرہ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ آ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس واضح دلیل لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے زمین میں استکبار کیا تھا. وَمَا كَانُوا صَادِقِينَ، تو وہ ہماری پکڑ اور ہماری گرفت سے نکل کر آگے جانے والے تو نہیں تھے. قارون کی ساری دولت اسے بچا نہیں سکی. فَقُلْنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ہر ایک کو پکڑا اس کے جرموں کی پاداش. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش، پتھراؤں، 7 دن کی جو مسلسل 7 رات اور 8 دن کی تیز آندھی جھکڑ، پتھراؤں والی ہوا جو قوم عاد پر آئی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو آ پکڑا ایک بہت ہی زبردست چیخ نے، دھماکے نے. قوم سمود. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جسے ہم نے دنسا دیا زمین کے اندر. آج ہی پڑا کسے دنسایا تھا، بھول گئے اتنی جلدی؟ کس کو دنسایا زمین کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے سمیت اور خزانے سمیت. قارون اتنی دیر کے بعد یاد آ رہا ہے، کیا بنے گا رمضان شریف کے بعد اگر ابھی بیٹھے ہوئے جائے اتنی جلدی بھول جاتے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا. ابھی پڑھا نا، قوم نوح کو غرق کیا، آل فرعون کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سب کچھ میں آپ کو اس لیے نوٹ کرواتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ نے خود یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں. جب خود پڑھ رہے ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس یہاں پر کون کس بات کی طرف جو تذکرہ ہو رہا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر جو ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والے تھے. گویا کہ اس میں بہت بڑی جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے دھارش، اور کفار کو ان کے عبرتناک انجام کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اپنے ولی، پشپناہ، مشکل کشا، روزی رسا اور حاجت روا. فرمایا ان کی مثال ہے کمثل العنکبوت، یہ ہے جس سے سورت کا نام ہے عنکبوت. ان کی مثال ہے مکڑی کسی، اتخذت بیتا، کہ اس نے بنایا ایک گھر. یہ جو گھر اگر اللہ کو اللہ کی بجائے کسی اور سے امید وابستہ کر کے بنائے ہے تو وہ گھر جو ہے وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھر گھروں میں سے لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ ہے مکڑی کا گھر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو علم ہوتا. یعنی غیر اللہ سے توقعات کے جو گھروندے ہیں ان کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے جو ایک انگلی کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے دیکھی کتنی سادہ سی مثال سے، اللہ کی سوا جن سے تم امیدیں لگاتے ہو ان کا کیا حال ہے، کیا ان کی حقیقت ہے؟ ان کی وہ حقیقت بھی نہیں ہے جو مکڑی کے جالے کی حقیقت. کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا. علم ہو جاتا تو پھر کسی اور کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے جس جس چیز کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات وہ ہے جو سارا اختیار و اقتدار، غلبہ اور کمال حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ کچھ مثالیں ہیں ہم جو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر ہوش مند لوگ، واقعی جو علم حقیقت رکھنے والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو بالکل برحق، حقیقی مصلحت سے. ان نفیز علی کل آیت للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے، اس میں اس کی قدرت کا نشان ہے دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھنے والوں کے لیے. اب جو آگے مضمون آ رہا ہے اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جیسے سورت کے شروع میں مضمون تھا جہاں پر اہل ایمان سے اگرچہ خطاب تھا اور اس میں دو قسم کے انداز تھے، ایک جھنجھوڑنے والا، ایک دلجوئی والا. یہاں پر مضمون آپ کریں گے اس کے دو لڑیاں ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے ہدایات، صبر اور استقامت کی، اور بیچ بیچ میں کفار سے بھی خطاب چل رہا ہے. سب سے پہلے بتایا گیا کہ ذکر کی حقیقت اور ذکر کے لیے ذرائع ذکر کیا ہے. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت فرماتے رہیے جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہے جو روکتی ہے بے حیائی سے بھی اور منکرات سے بھی. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی، سب سے بڑھ کر ہے. واللہ یعلم ما تفنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس میں ایک تو ہے ذکر، اس ذکر کے لغوی معنی آپ کو عرض کیے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس تر و تازہ رہے، ہر وقت یاد رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اصل میں ذکر کا حاصل. اب اس ذکر کے لیے کہ دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس تر و تازہ رہے اس کے لیے ہیں ذرائع ذکر. اور ذرائع ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی ہے اس آیت میں اس میں بتایا کہ سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے اللہ کا یہ قرآن, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت سے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کرتے رہیے. یہ تلاوت کون سی ہے؟ یہ تلاوت وہ ہے جس میں وہ سارے پہلو تلاوت کا مفہوم, اس کو صحیح پڑھنا بھی سمجھنا بھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہے. اس کے ذریعے سے یہ سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ کی یہ کتاب ہے جسے سورہ ہجر میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ ہے ذکر واقع میں صلاح اور نماز قائم کرو, اور سورہ طہ میں پڑھا کہ کیوں کرو, کس کام کے لیے؟ واقع میں صلاح لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے, اپنے دل میں میرا احساس اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے. وہ جو تمہارا اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گیا اس کو اثر نو مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ, اور آپ دیکھیں کہ نماز ذکر قولی بھی ہے اور ذکر بدنی بھی ہے, اس لیے کہ اپنے الزبان کے ذریعے سے انسان, اور نماز میں سب سے زیادہ کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن. جو سورت ملاتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن. اگر دعائے ابراہیمی پڑھ رہے ہیں آخر میں تو وہ کیا ہے؟ قرآن. تو سے بتائیے تسبیحات اور باقی چیز جو اتحیات اور درود شریف کے علاوہ باقی سارا کے سارا تو قرآن. تو یہ اللہ کے ذکر اور یاد کا سب سے بڑا زبان سے, اور ذکر بدنی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. تو اس لحاظ سے دوسرا بڑا ذریعہ ذکر ہے یہ نماز. اور پھر تیسرا درجہ ہے وہ سارے اذکار مسنونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے, خواب و قرآنی آیات پر مشتمل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمودہ دعا پر مشتمل ہے. اور جس کے لیے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بڑی کثرت کے ساتھ. اللہ نے وہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر, وہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ لوگ دنیا کے کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے, لیکن ہر کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کو یاد کرتے تھے. اگر بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو اللہ کو یاد کر کے سوتے تھے, سو کر اٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر سو کر اٹھو تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, ٹوائلٹ جاؤ تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, ٹوائلٹ سے باہر نکلو تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, گھر سے باہر نکلو تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, مسجد سے نکلو تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, بازار میں جاؤ تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے, یو نیم اینی پلیس. تو یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھنے کا محمدی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں جس کا حاصل یہ ہو کہ جسے کہا گیا ہے کہ ہتھیار ول تو دل کا, سوری ہتھکار ول تو دل یار ول, ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل اللہ کی یاد. اور اس کے لیے بلکہ اللہ توفیق دے تو دیکھیے کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں, آپ اپنی سواری پہ جا رہے ہیں, جو بھی اللہ نے سواری دی ہے, سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اب اس دوران میں جتنا وقت ہے زبان ذکر الہی سے تر رہے, اگر قرآن مجید جتنا زیادہ یاد ہے اس کو ریپیٹ کرے, وہ نہیں ہے جتنے اذکار مسنونہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اس کے ذریعے سے اللہ کو ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ یاد رکھنے کا یہ فطری طریقہ ہے. تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بعد آتا ہے ان چیزوں کا درجہ جو کوئی اللہ والے کسی کو خاص کسی کی باطنی مرض کے اعتبار سے اگر کوئی خاص تعداد میں کوئی اوراد اور اذکار بتاتے ہیں لیکن وہ ہونے چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ یا قرآن مجید سے, اپنی طرف سے کوئی ایسے الفاظ جو نہ سنت سے ثابت ہو نہ قرآن سے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے فرمایا کہ تمہارے لیے جو اصل، جس سے تمہاری روحانی زندگی وہ برقرار رہے گی اور اللہ سے تعلق قائم رہے گا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت جھگڑا کیجیے اہل کتاب سے مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو. یعنی اگر کبھی ان سے مجادلے کی نوبت آ جائے، بہت ہی مہذب اور شائستہ اور حکیمانہ انداز کے ساتھ. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں اور جو اپنی حق دھرمی پر لڑے ہوئے ہیں، ان سے تو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہیے کہ ہم تو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کتابیں تمہاری طرف نازل کی گئی تھی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود حقیقی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یعنی کامن پوائنٹ، مشترکہ جو باتیں ہیں، ان سے دعوت کا آغاز ہونا چاہیے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب، جیسے پہلی کتاب ہم نے نازل فرمائی تھی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی اس سے پہلے دی تھی، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ تو اس پر بھی دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہ جو اہل مکہ ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی جو منکر اور ناشکر ہیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب کے پڑھنے والے نہیں تھے. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو کب کسی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں تھے، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے لکھنے والے تھے. بلکہ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی شرائط لکھی جانے لگی، تو اس میں ابتدا میں لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے کفار قریش کے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو جو کفار کی طرف سے جو ایلچی آئے تھے، انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا سارا جھگڑا ہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اگر ہم یہ لکھیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہے، تو سمجھو ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا. یہ تو یہاں سے یہ لفظ ہٹانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو ان کی بات مان لو، تم اس کو یعنی حذف کر دو، کاٹ دو، اس لیے کہ یہ مانے یا نہ مانے میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک غیرت ایمانی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تو جیتے جی یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے محمد الرسول اللہ، اس کو یہ یعنی اس میں سے رسول اللہ کا پورشن کاٹ دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑ کر وہ رسول اللہ کے لفظ ہے وہاں پر، اس کے اوپر قلم آپ سلج پڑا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے پڑھنے لکھنے والے ہوتے تو اس بات کی ضرورت تو پیش نہ تھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھنے والے تھے. اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ یہ جو باطل پرست کافر لوگ ہیں، یہ پھر کس منہ سے شک کر رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی ہے. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، بلکہ وہ قرآن تو آیات ہیں، بہت ہی بڑی واضح آیات. فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی اہل علم کے لیے تو یہ قرآن کئی نشانیوں کا مجموعہ ہے، اور اہل علم کے سینوں میں ہی یہ قرآن جو ہے اللہ نے محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا اس کو ذریعہ بنایا ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کے بارے میں نہیں جھگڑتے مگر ظالم لوگ. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارے گئے، نازل کیے گئے آپ پر معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، فرما دیجئے کہ معجزے تو بے شک اللہ کے پاس ہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں مگر ایک، میں تو صرف ہوں کھلم کھلا واضح طور پر خبردار کرنے والا. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جا رہی ہے. یعنی ان کے لیے کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا جو بلیغ کلام، یہ قرآن مجید جیسا کلام جو ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نازل ہونا، اس سے یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ اس سے بڑا معجزہ اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات بینات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تلاوت کر کے جو ہے سنائی جا رہی ہیں. ان نفی ذلک الرحمت و ذکر لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں ہے رحمت اور نصیحت، یاد دہانی، ذکر ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنے والے ہیں. میرا خیال ہے آج تو آپ کو انشاءاللہ اسی پر چھٹی دے دیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تاک رات میں جتنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر سکے اس کی کتاب کے ساتھ ہم وقت گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.